رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء خاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المذنبين سيد الاولين والاخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين حق ارسله. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا. امنت بالله صدق الله العظيم. ببركه ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. كلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر او رشفا من الديم، منزه عن شريك في محاسنه، فجوهر الحسن فيه غير منقسم، وابيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمار اليتامى اسمة للارامل، ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ کی حمد و ثنا، نبی کریم صاحب صد تکریم، باعث تخلیق ارض و سما، صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. سورۃ النساء کے وسطانی مضامین کو جمعۃ المبارکہ کے درس قرآن کے اندر ذکر کیا جا رہا تھا، اور اپنے ظاہر اور باطن کی صلاح کے لیے اور اللہ اس کے رسول کے بنیادی فرمان سے اپنے آپ کو روشناس اور اپنی جملہ کیفیات کو درستگی کی طرف لانے کے لیے سورۃ النساء، جو قرآن کریم فرقان حمید کی بڑی مائناز تعلیم کے اعتبار سے بڑی بنیادی سورہ مبارکہ ہے، آیت نمبر 58 یعنی 58، یہ اپنی جگہ پر بڑی مضبوط تعلیم کے اعتبار سے بڑی اہم آیت ہے. یوں تو میں بارہا عرض کرتا ہوں درس قرآن کی ابتدا کے اندر کہ سورۃ النساء یہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، تو سن 4 ہجری اور 5 ہجری کے درمیان کا اس کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کو دوسرے انداز میں اگر جلدی سمجھنا ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست قائم ہو چکی ہے. اور یہ بات تو بالکل حق ہے کہ دین جو ہے وہ مسجد تک محدود ہونے کے لیے نہیں آیا، یہ دین زمین کو چاہتا ہے، خطے کو چاہتا ہے، اور زمین پر غلبہ چاہتا ہے، اور وہ غلبہ تاکہ اللہ رب العالمین جل وعلا کے احکام کا نفاذ ہو، ان تعلیمات کا نفاذ ہو جو انسان کی فطرت، سرشت اور اس کی طبیعت اور معاشرے کے اصل امن اور امن عامہ کا اصل دائی ہے. اسی کو قرآن کریم نے صحابہ اکرام کے حوالے سے سورہ نور کے اندر ذکر کیا تھا کہ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے براہ راست محبوب آپ کے خلفاء سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم انہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنائیں گے اور زمین پر انہیں غلبہ دیں گے. تو قرآن کریم کی یہ تعلیمات مسجد تک، گھر تک محدود نہیں، بلکہ مسجد اور گھر کے ساتھ ساتھ بازار، کھلیان، کھیت، محلے، علاقے، میدان، پوری سوسائٹی اور پوری زمین قرآن کریم کا مخاطب ہے، ہر بندہ قرآن کریم کا مخاطب ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ ریاست ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ زمین پر غلبہ ہو، اور اسی مقصد کے لیے الحمدللہ پاکستان بھی حاصل کیا گیا اور مدینہ منورہ کی یہ نظیر ہے. اس تناظر کے اندر آپ کو دیکھیے کہ مکہ مکرمہ کی شدید ترین مشقتوں کو برداشت کر کے 13 سال کے عرصے کے اندر ایک ٹیم کو تیار کرنا اور پھر مدینہ منورہ آنا اور اللہ کی جانب سے رحمت کے بازو کا کشادہ ہو جانا اور یثرب کی زمین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک قدم کو چوم کر مدینہ طیبہ طابہ بن جانا، اور وہاں کے تمام قبائل، وہاں کے تمام رنگ و نسل کے لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کو اپنا حاکم تسلیم کر لینا، اور باقاعدہ طور پر اس کرہ ارض کے اوپر مدینہ منورہ ایک اسلامی اسٹیٹ کے طور پر قائم ہو جانا. اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے جب رفیق اعلیٰ کا سفر فرمایا یعنی دنیا سے ظاہری پردہ فرمایا تو اس وقت علماء نے لکھا کہ 10,500 مربع میل تک حضور کی حکومت تھی. اس میں اضافہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور مبارکہ میں ہوا اور پھر سیدنا فاروق اعظم کے دور میں 30,00,000 مربع میل سے آگے نکل گئی. پھر سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور کے اندر مساجد کی تعمیر، خانقاہوں کی تعمیر اور مساجد کی تعمیر، نظم و نسق، جہاد کا سلسلہ یہ. پھر حضرت مولانا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر اس کے مزید حسن اور معاملات کی درستگی پر کام کیا گیا. تو اب کیونکہ سورۃ النساء اس وقت نازل ہو رہی ہے کہ جس وقت ریاست اسلامیہ نے اپنی جڑوں کو مضبوط کر لیا ہے اور اب ایک انسان کو چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو، کسی ذات اور برادری سے ہو، وہ ریاست مدینہ ایک ریاست اسلامیہ کے ضمن میں اقلیت کے طور پر آ چکے ہیں اور انہوں نے مسلمان حاکم کی حاکمیت کو قبول کر لیا ہے اور اپنے آپ کو ان کے پیغام امن کے سپرد کر دیا ہے. تو اب یہ تعلیمات جو سورۃ النساء کی ہوں یا سورۃ المائدہ، سورۃ المائدہ تو بڑی بنیادی ہے اس لیے کہ یہ تو اس وقت اتر رہی ہے جب سرکار دو عالم نے دنیا سے پردہ فرمانا ہے اور رفیق اعلیٰ کا سفر کرنا، قرآن کے مضامین مکمل ہو رہے ہیں. سورۃ النور ہے، سورۃ المائدہ ہے، سورۃ التوبہ ہے، سورۃ النساء ہے اور پھر سورۃ البقرہ ہے. یہ اسلامی سوسائٹی کے حوالے سے فرد سے لے کر اجتماع تک، مومن سے لے کر غیر مسلم تک، ایک کلمہ پڑھنے والے سے لے کر ہر ذی روح تک، اس کے جو حقوق ہیں، اس کے جو آداب ہیں، اس کے ساتھ جو تعلق ہے اور اس کے درجے کے اندر جو اہمیت ہے، جو اس کی قدر ہے، اس کو قرآن کریم کی خاص یہ مدنی صورتیں جو ہیں عقائد کے ساتھ ساتھ سماج کے مسائل کو ذکر کر، سوسائٹی کی ضروریات کو ذکر کر، سوسائٹی کے مسائل کو ذکر کرتی. اب اسی ضمن کے اندر سورۃ النساء ہے، اب یہ ذہن آپ نے بنا لیا ہے، اب اس تناظر کے اندر آپ اس کا مطالعہ کیجئے اور اس پر تجزیہ کیجئے. ترکیب کے ساتھ عورتوں کا ذکر ہوا، خاندان کیونکہ عورت اور مرد سے قائم ہوتے ہیں، عورتوں کا ذکر ہوا، فیملی لائف کے خاص معاملے کو ذکر کیا گیا، مردوں کے حقوق بیان کیے گئے، مرد پر عورت کے کیا حقوق ہیں، عورت پر مرد کے کیا حقوق ہیں، وہ کون سی عورتیں ہیں جن سے نکاح جائز ہے، وہ کون سی عورتیں ہیں جو انتہائی حرمت کے مقام پر فائز ہیں، اور یہ تمام خاندانی رشتوں کی تقسیم کو کھول کھول کے بتایا گیا اور ان کی ضرورت تمہارے ساتھ کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی قدر و عظمت کیا ہے معاشرے کے لیے اور عند اللہ، اس تمام تقاضوں کو اہمیت کے ساتھ ذکر کر دیا گیا. پھر آگے چل کر سوسائٹی کے ساتھ پھر نکاح طلاق کے مسائل کو ذکر کیا گیا کہ خدا نہ کرے کبھی حالات انسان بن جاتے ہیں تو پھر اس میں تمہارے برادری کے لوگوں کا کیا دخل ہے، وہ کس طرح اس مسئلے کو سلجھائیں گے، وہ کس طرح آ کر میاں بیوی کے اندر صلح کروائیں گے، صلح نہ ہو سکے تو پھر طلاق کی اصل صورت کیا ہوگی، بچوں کے حقوق کیا ہوں گے، بندہ مر جائے تو اس کے بچا ہوا مال، اور یا عورت انتقال کر جائے اس کے پاس جو مال ہے اس وراثت کی تقسیم کا سلسلہ کیا ہوگا. یعنی ایک ایک فرد، ایک ایک شعبے کے حقوق کو سورۃ النساء نے کھول کے بیان کر دیا. اب کسی تناظر کو، تسلسل کو آپ لے کر چلیے. اب آگے بات، پھر اس کے بعد اہل کتاب کا ذکر آ گیا، وہ جو مدینہ منورہ میں رہتے تھے اور یہود و نصارہ، ان کو بتایا گیا کہ تمہاری عزت، تم اپنی عزت نبی پاک سے چڑھنے میں بنا رہے ہو، یہ تمہاری عزت نہیں ہے، اس میں تمہارا زوال ہے. تم نبی پاک کی قدر کو قبول کرو گے تو تمہاری عزت دگنا ہو جائے گی، تمہارا کمال، اور تم فریب نہ کرو. یہ تعلیم تو خود حضرت موسیٰ نے تمہیں دی تھی، حضرت عیسیٰ نے تمہیں دی تھی، اور بالخصوص سورۃ المائدہ میں آپ دیکھیں جو کئی سو سال سے نصرانیوں نے ایک معمہ بنایا ہوا تھا کہ حضرت عیسیٰ ہیں کون. سورۃ المائدہ نے دو ٹوک الفاظ میں بیان کر دیا کون ہے، یعنی وہ ایک معمہ جو چل رہا تھا. اس سے آپ قرآن کے حقانیت کا بھی اندازہ لگا سکتے ہیں اور یقین کر سکتے ہیں. یعنی وہ معاشرہ جس میں اہل کتاب عروج پر ہیں، جہاں چاہے اپنے عقیدے کے جس انداز میں تشریح کر دیں، جہاں چاہے جس انداز میں وہ بول دیں، ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں، ان کو روکنے والا کوئی نہیں، ان کو صحیح سم بتانے والا کوئی نہیں، وہ عقل کل بنے ہوئے ہیں، جو چاہے وہ کریں. قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں، اور یہ جو تم نے بات بنائی ہے سب بکواس اور جھوٹ ہے. حضرت عیسیٰ اللہ رب العالمین جل وعلا کی روح ہے، یعنی روح اللہ ہے، اللہ نے اپنے کرم سے، اپنے شرف سے اور اپنے اذن خاص سے بغیر باپ کے ان کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. ان کی والدہ سیدہ مریم علیہ السلام جو ہے، سیدہ مریم رضی اللہ عنہا جو ہیں، وہ بڑی عفیفہ تھی، پارسا تھی، نیک تھی، بڑی برگزیدہ تھی. سورہ مریم کے اندر اس کا پورا ذکر ہوا. یعنی اس قسم کے وہ سارے معاملہ، یعنی معاشرے کی خرابی یا معاشرے میں پنپنے والی ایک غلط رسم اور غلط بات، جو معاشرے کو بدعقیدگی کی طرف لے جائے یا بدعملی کی طرف لے جائے. سورہ نساء اور مدنی صورتوں نے بالکل ٹارگٹ کر کے اس کے صحیح رخ کو بیان کیا امن کے حوالے سے. اب اس تمام تنازع کو ذکر کرنے کے بعد, اہل کتاب کے حقوق بیان کرنے کے بعد, اب اس کے عام حقوق کو بیان کیا جا رہا ہے. اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے آیت نمبر 58 میں یہ حکم موجود ہے. اب فرمایا کہ یہ تو سب تم کو بتا دیا گیا, اب اہل ایمان کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی بتایا جا رہا ہے, خصوصی خطاب اہل ایمان سے. فرمایا دیکھو اللہ رب العالمین نے اپنے توحید کا نور تمہیں دے دیا اپنے نبی کے ذریعے, نبی کی رسالت کو تم نے قبول کر لیا, یہ مبارک کتاب تم تک آ چکی ہے, اب تم زمین کے اوپر رب کے نائب ہو. یہ بات یاد رکھو, یہ سارے انسان ان کی امانتیں ہم نے تمہیں دے دی, اب یہ امانت داروں تک ان کی امانتیں پہنچاؤ, چوری نہیں کرنا. فرمایا تمہیں اگر دماغ کے اندر علم, شعور, مال, طاقت, حیثیت, اخلاق, کردار, پارسائی دی ہے تو یہ سب اللہ رب العالمین فرماتا ہماری جانب سے ہماری اور مخلوق کی امانتیں تمہارے پاس ہیں. تو فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها, اب تمہیں یہ حکم دیا جاتا ہے کہ امانت داروں کی امانتوں کو ان تک پہنچا دو اخلاق کے ساتھ, کردار کے ساتھ. کیونکہ ابھی تبلیغ کے خاص حکم بیان کیے جا رہے ہیں, ممبر پر بیٹھا ہوا شخص بھی اور صف میں بیٹھا ہوا شخص بھی, سب کے لیے عموم بات کی جا رہی ہے. امانت کے حقوق پر ہم نے تفصیلی گفتگو اس سے پہلے کی ہے, اس کا یادہ نہیں کرتے اور آپ خود اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں, یا سننا چاہتے ہیں تو پرانے درس قرآن جو ویب سائٹ پر موجود ہے یا فیس بک پر موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب آگے امانت کے ساتھ ساتھ ایک خاص حکم دیا گیا کہ دیکھیں جس طرح ترازو کے دونوں پلڑے برابر اس لیے ہوتے ہیں کہ بیچ کا ستون اس کو متوازن رکھتا ہے اور وہ اس کو گویا کہ بیلنس رکھتا ہے. تو تم اللہ کے بندے ہو, نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور ان کی شریعت کے پابند ہو تو تم سے بے اعتدالی اور ظلم اچھی نہیں لگتی, تم اللہ رب العالمین جل وعلا کے نائب ہو. فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, اب یہاں پر خاص طور پر اللہ رب العالمین نے عدل کا, امانت کی بات ہوئی ہے اور امانت کیسے تقسیم ہوگی جب عدل آئے گا, اور عدل کس کو کہتے ہیں, کہ متوازن صورت کو کہتے ہیں. جیسے عدل کا ایک میں اگر آپ کے سامنے تصویری نقشہ آپ کے سامنے عرض کروں تو آپ دیکھیے کہ جس طرح ترازو کے دو پلڑے ہوتے ہیں کہ اس میں عدل کیا ہے کہ اگر ان کے درمیان کا جو وسط کا جو پلر ہے اگر وہ بالکل صحیح جگہ پر لگا ہوا ہے تو پلڑے دونوں برابر آ جاتے ہیں. تو یہ پلڑوں کا اپنی جگہ پر برابر ہو جانا کہ اس کا جو حق ہے یہ اس کو مل گیا, اس کا جو حق ہے اس کو مل گیا, یہ ہے عدل, یہ ہے متوازن, یہ ہے مساوی, یہ ہے بیلنس. اب یہ ہر چیز کے اندر ہے, عقیدے کے اندر بھی ہے, اخلاق کے اندر بھی ہے. اب اس کو آپ دیکھیے عدل کا حکم دیا جا رہا ہے اور عدل کی ایک تعریف فلسفہ اخلاق کے ماہرین اس انداز میں بھی کرتے ہیں کہ عدل کا معنی یہ ہے جس کو ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں کیونکہ آیت بھی عدل کی آ گئی ہے, عدل کا معنی یہ ہے کہ اپنا جو حق ہے وہ لے لینا اور دوسرا جس حق کا مستحق ہے اس کا جو حق ہے اس کو اس کی طرف رکھ دینا. یعنی 50% کے آپ ہیں, 25% کے آپ ہیں, 5% کے آپ ہیں تو جو آپ کا حق ہے وہ آپ لے لیں اور جو دوسرے کا حق ہے جو اس کا مستحق ہے اس کو اس کے حوالے کر دینا, یہ عدل ہے. لیکن یہاں پر بڑا کمال ہے, یہ تو ایک عدل کا ایک سوسائٹی کا حکم دیا جا رہا ہے لیکن اللہ فرماتا عدل کرنے سے تم اللہ کے اتنے قریب نہیں ہو سکتے جتنا عدل کے ساتھ احسان کو ملاؤ گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ. امام جمعے کی نماز کے وقت خطبے کے آخر میں سورۃ النحل کی آیت پڑھتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى, ان اللہ یأمرکم بالعدل, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, ان اللہ یأمر بالعدل, اللہ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کا اور احسان کا. اب عدل اور احسان کیا ہے, یہ خاص اہل ایمان کے لیے سورہ نحل کے اندر ذکر کیا گیا. عدل تو یہ ہے نا کہ میں اور آپ پارٹنر ہیں, میں اور آپ کسی جگہ پر سفر کر رہے ہیں, اب بس کے اندر جو سیٹ ہے وہ دو بندوں کی ہے تو میں جگہ زیادہ نہ گھیروں بلکہ جہاں تک میرا ایریا ہے, جہاں تک جس میں جو میرا ایریا ہے جس کو اجازت قانون دیتا ہے, ایک مثال میں نے گاڑی کی آپ کے سامنے دی تو میں اتنا حصہ لوں اور آپ کے بیٹھنے کا حصہ آپ پر چھوڑ دوں تو یہ برابر عدل ہے. ٹریفک کے رولس کو اگر آپ دیکھیں گے تو عدل کیا ہے, تو باقاعدہ سگنلز کی لائٹیں آن ہیں. اگر میں اگر بالکل آ کر اپنی رو کے اندر اور اپنی لائن کے اندر کھڑا ہو گیا اور ریڈ لائٹ آن ہو گئی ہے تو اب عدل یہ ہے کہ جس کی گرین لائٹ آن ہوئی ہے میں صبر کر کے اس کو جانے دوں, یہ عدل ہے معاشرے. اور جیسے ہی میرے لیے گرین لائٹ آن ہوئی ہے تو اب اس پر یہ حکم ہے کہ جناب اب تمہاری ریڈ لائٹ آن ہے, اب تمہارا حق نہیں, اب حق اس کا ہے, اب اس کو جانے دیں. تو عدل سے توازن رہتا ہے. یہ بات میں ٹریفک کی جو کر رہا ہوں ہنسنے کی نہیں ہے, اس سے ہماری نمازیں وابستہ ہیں, اس سے ہمارا کلمہ وابستہ ہے. عدل کے جتنے بھی شعبے ہیں چاہے وہ نماز اور عبادات کے حوالے سے ہوں اخلاقیات اور معاملات کے حوالے سے کسی بھی ایک سسٹم کو اگر ہم تھوڑا سا ڈیمیج کرتے ہیں تو وہ آگے تک درار پڑتی ہے اس کی. کیونکہ ایک دفعہ بندے کو کسی بھی شعبے کے اندر, نفسیاتی طور پر عرض کر رہا ہوں, کسی بھی شعبے کے اندر, کسی بھی کے بھی حقوق کے اندر اگر بندہ تھوڑا سا ببالی بنتا ہے تو پھر وہ اللہ کے حق تک جاتا ہے. کسی ایک کے حق کو ذرا لاپرواہی سے رہتا ہے تو پھر اپنے بچوں کے لیے بھی لاپرواہ ہوگا, پھر وہ اوپر خدا کے حقوق کے بھی لاپرواہ ہوگا. اس لیے حضرات یا اولیاء کو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی کے سسٹم کے اندر بے ڈھنگی پن نہیں ہوتا, اس لیے کہ وہ عدل کے احکام, امانت کے احکام کو اللہ کی مرضی سے لیتے ہیں. جب لیتے ہیں تو جو امانتیں جن کی ان کو سپرد کرتے ہیں, کافروں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, اہل ایمان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, بیچنا ہے تو کیا معاملہ کرنا ہے, خریدنا ہے تو کیا معاملہ کرنا ہے, سڑک پر کھڑے ہیں تو کیا حقوق ہیں, چل رہے ہیں تو کیا حقوق ہیں, شوہر ہے تو کیا حقوق ہیں, بھائی ہیں تو کیا حقوق ہیں. یہ بیلنس کب ہوتا ہے؟ جب بندہ دین کی بات کو طلب کے ساتھ اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے حاصل کرے. کہ یہ میرے, اور یہ بات اس حوالے سے بھی میرے دوستو, میرے لیے اور آپ کے لیے عمل کا پیش خیمہ بنتی ہے, اور ہمارے اندر جرت, اور بلکہ جرت کا لفظ نہیں کہتا, سعادت پیدا کرتی ہے عمل کی طرف آنے کی, بیداری پیدا کرتی ہے. وہ کب ہے؟ کہ جب بندہ اپنی توجہ اللہ اس کے رسول کی طرف کر لے, صحابہ اور اولیاء کی طرف کر لے, ان کی محبت کو مرکز بنائے, تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے نا, اور محبوب کو اگر کوئی بھاری کام کرتا ہوا دیکھے تو اس بندے کو وہ کام بھاری تو لگتا ہے, لیکن جب محبت کی نسبت سے کرتا ہے, دیکھتا ہے, تو وہ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو واقعی میں جو حضرات یا اولیاء اور صحابہ سے محبت کرتا ہے اس پر نمازیں بوجھ نہیں بنتی, اسے شریعت مطہرہ کے احکام بوجھ نہیں بنتے. کیونکہ براہ راست اگر وہ اپنی طرف سے ہوتا تو بوجھ بنتے کہ یہ تو بہت سخت ہے, لیکن جب وہ محبت چار یاروں سے کر رہا ہے, جملہ صحابہ سے کر رہا ہے, اہل بیت سے کر رہا ہے, کربلا والوں سے کر رہا ہے, پنجتن پاک سے کر رہا ہے, حضرات اولیاء سے کر رہا ہے, تو محبت کی بنیاد جو ہے وہ بڑے عمل کو آسان کر دیتی ہے. جس طرح اکثر میں ایک بات عرض کرتا رہتا ہوں بخاری شریف سے, اپنے اور آپ کے عمل کی فکر کو بیدار کرنے کے لیے سکارے. اب دیکھیں نا, انگلی میں اگر سوئی کا پورا چلا, سوئی کی نوکا اگر لگا دیں تو بندہ, ابھی میں اگر یہ بات کر رہا ہوں گا تو آپ کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو رہی ہے, یعنی چھری لے کر ذرا انگلی کاٹ لیں تو میں نہ انگلی کاٹ رہا ہوں نہ آپ کی انگلی کٹ رہی ہے, لیکن یہ جملے سن کر بندے کے اندر ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے اور رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ یہ جملہ ایک اپنا ایک معنی رکھتا ہے, اپنا ایک تاثر رکھتا ہے, کہ چھری اٹھائیں تو انتہائی تیز ہو اور انگلی کاٹنا شروع کر دیں. تو یہاں پر تو صرف اس کی تعبیر بیان کریں, اس کی ایک صورت اور شکل بیان کریں تو بندہ گھبراہٹ کے لیے آ جاتا ہے, لیکن مجاہد فی سبیل اللہ دیکھیں گردن کٹوانے کے اندر بالکل آگے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. کیونکہ اب یہ عمل انتہائی شاق ہے, انتہائی مشکل ہے, انتہائی بار ہے, جس کے صرف کیفیت کو سن کر ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن جب آقا علیہ السلام سے محبت کامل ہو جاتی ہے, گنبد خضرا کے مکی اللہ کے محبوب اعظم خاتم النبیین جناب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کامل ہو جاتی ہے, تو پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف میں کہ لبدت تو ان یقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل, کہ حضور فرماتے ہیں یا اللہ میری یہ خواہش تیری بارگاہ میں, رسول اللہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں مصطفیٰ تیری راہ میں قتل کیا جاؤں, ثم احیا پھر تو مجھے زندہ کر دو, ثم اقتل پھر میں تیرے دین کو اور تیرے نظام کی نفاذ کے لیے پھر میں قتل کر دیا جاؤں, اور ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا, ثم اقتل پھر قتل کر دیا جاؤں. یعنی اب جو محبوب ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ نظام دین اور رضا الہی کے لیے بندہ اتنا آگے بڑھتا ہے کہ میری نماز, میرا روزہ, میری حیات, میری مماد. اس لیے فرمایا گیا نا کہ مومن اس وقت تک ایمان کی حلاوت کو نہیں پاتا جب تک اس جان کا مالک رسول اللہ کو نہ جانے. کیونکہ ہر چیز کی سپردگی یہ ہے ایمان, اسلام ہے نا تسلیم, سلنڈر ہو جانا. یعنی اب آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, جو اللہ اس کے رسول کا حکم ہوگا اس کے آپ تابع ہوں گے. جو اس طرح مکمل طور پر سرنگو ہو جائے, اپنے آپ کو سرنڈر کر دے, اپنی ساری صلاحیتیں اپنے آقاؤں کے حوالے کر دے اور پھر وہ جو حکم کرے اس کا نفاذ کیا جائے, تو پھر وہ کلمے کی لذت کو پا سکتا ہے. یعنی کہ کچھ چیزیں مجھے اچھی لگتی ہیں, کچھ احکام کو میں مانوں گا, کچھ کو نہیں مانوں گا. تو میرے دوستو یہ ایک وقتی لفظ نہیں کہنا چاہیے, جس کو انٹرٹینمنٹ کہتے ہیں, ایک بس دل کو خوش کرنے کا ایک معاملہ ہے. اس قسم کی کیفیت تو بن سکتی ہے, لیکن حلاوت ایمان, ایمان کا ذائقہ وہ بندہ زندگی کے اندر نہیں پا سکتا. پاتا وہ ہے جو کہتا ہے قل ان الصلاۃ وہ نسکی وہ محیایا وہ مماتی للہ رب العالمین, جو یہ کہتا میری نماز, میری قربانی, میرا زندہ رہنا, میرا مرنا, سب میرے اللہ کے لیے. میری ذاتی نہ کوئی غرض ہے اور نہ میری ذاتی کوئی طلب ہے. کھاؤں گا وہی جو میرا رب کہے گا, پہنوں گا وہی جو میرا رب کہے گا, جہاں سے روکے گا رک جاؤں گا چاہے میرا نفس کتنا بھی ابھارے, اور جہاں جانے کا جو کہے گا تو میرا نفس مجھ پر جتنا بار ہو میں اس طرف جاؤں گا, کیونکہ حقیقی بھلائی میں نہیں جانتا. جس طرح کہ بچہ چھوٹا سے گود کا ہر خوبصورت چیز کو دیکھ کر للچاتا ہے اور بھاگتا ہے, لیکن ماں باپ بڑے محسن ہوتے ہیں. آگ کا شعلہ, گیس ابھی آن کیا ہے, آگ کا شعلہ روشن ہوتا ہے, بچہ لپکتا ہے اس کو پکڑنے کے لیے, لیکن ماں شفقت میں اس کو روکتی ہے. بچے کو غصہ آتا ہے کہ یہ روکتی کیوں ہے, لیکن ماں اس کی محسنہ ہے. جب اس کو شعور بالغ ہوتا ہے وہ کہتا ہے ہاں اس کے روکنے کی وجہ سے تو آج میں زندہ ہوں. تو میرے دوستو شریعت مطہرہ کا, اللہ رب العالمین جل والا اس کے رسول کا روکنا جو ہے وہ اسی شفقت پر ہے, اور اس کا اجازت دینا جو ہے وہ اسی شفقت پر ہے. تو میرے دوستو بزرگو یہاں پر عدل کی بات آئی ہے, اور بات کو میں آگے بڑھا دینا چاہتا ہوں تاکہ مضمون یہاں پر مکمل ہو جائے چند منٹ کے اندر. فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ, فرمایا جب تمہیں یہ مقام مرتبہ ملے کہ تم عدل کرو تو فرمایا پھر متوازن ہو کر کرو. اور اس پر میں بات جمعۃ المبارکہ کی عرض کر رہا تھا. عدل تو یہ ہے کہ جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ یہ متوازن رہنا, جیسا سگنلز کے رولز ایک میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیے ہیں کہ جس سے آپ بہت اچھی طرح سے سمجھ لیں گے. ہمارے وہاں تو جلد بازی بھی ہوتی ہے نا بہت زیادہ, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جناب یہ ہم کوئی اپنا بہت بڑا حقوق حاصل کر رہے ہیں. یہ تو بہت اچھا ہے کہ اگر میری جانب سے ریڈ لائٹ آن ہے اور مجھے رکنے کا حکم ہے اور اگلے کی گرین ہے تو اس کو جانے کا حکم ہے, تو میں رک گیا, میں نے اس کو جانے دیا. پھر جب مجھے جانے کا حکم ہے, اس کو رکنے کا حکم ہے, تو میں چلا گیا, وہ رک گیا. یہ ہے عدل. جو میرا حصہ تھا میں نے اپنے وقت پر لے لیا, جو اس کا حصہ تھا اس نے اپنے وقت پر لے لیا. یہ ہے عدل, ہے یہ متوازن. لیکن اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ عدل تو ہے, اس میں تمہیں پذیرائی ملے گی, ہماری رحمت ملے گی, لیکن ہمارا محبوب بننا چاہتے ہو نا تو عدل کے ساتھ احسان کی منزل تک آؤ, اوپر آؤ, تھوڑا اور آگے بڑھو. یہ جمعے کے خطبے کے اندر امام جو جملہ کہتا نا کہ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے, سورہ نحل کی آیت میں عدل کا, پھر فرما احسان کا. عدل کیا ہے کہ جو اس کا حق ہے اس کو دے دو, جو اپنا حق ہے اپنا لے لو. احسان کیا ہے, اپنے حق سے تھوڑا زیادہ دے دو, اپنے حق سے تھوڑا زیادہ دے. تو فرما محبوب بننا چاہتے ہو تو پھر صبر کس منزل پر پہنچو. محبوب بننا چاہتے ہو اور پھر داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ جو حضرات صوفیہ جو نباز قوم ہے, جو علماء ربانیین ہیں, اللہ والے عالم ہیں, کہ جن کی نظر صرف سطور پر نہیں, جن کا علم ان کے بدن پر نہیں ان کے دل پر آتا ہے. کیونکہ علم جب بدن پر رہتا ہے تو بدن کو جلاتا ہے تکبر سے, بدن کو جلاتا ہے حسد سے, اور جب علم دل میں آتا ہے تو نور بنتا ہے, برکت بنتا ہے, شمع بنتا ہے, فیض بنتا ہے. تو یہ حضرات اولیاء صوفیہ وہ ہیں جن کا علم ان کے بدن میں ان کے دل پر اثر کرتا ہے. اور جب دل اس, اور اسی کو طریقت کہتے ہیں. طریقت شریعت سے جدا تو نہیں ہے, یعنی شریعت کے احکام کو سنجیدگی سے لینا, اور جس نے احسان کیا ہے اس منعم حقیقی, اس رب حقیقی کے شکرانے کے جذبے کے ساتھ کرنا, یہ ہے طریقت. بندہ سنجیدہ ہو جائے. ایک آپ کا باس ہے کہ آپ اس سیٹ کے اہل نہیں ہیں, لیکن اس نے وہ دی ہے تاکہ آپ کے بچے کثیر العیال ہیں, آپ کا گزارا اس پر ہو جائے اور تنخواہ تھوڑی زیادہ لے لے, تو آپ اس کے حکم کو مان رہے ہیں, یہ تو ڈیوٹی ہے, لیکن اس جذبے کے لیے مان رہے ہیں کہ یار میں اہل اس کا نہیں تھا, یہ اتنے تو مجھ پر احسان کیا ہے, اتنے میں تو جناب میری حیثیت کیا ہے, بڑے پڑھے پڑھے ڈگری والے لوگ بھی اتنی تنخواہ نہیں پاتے جتنی مجھے مل رہی ہے. تو اس سنجیدگی کے ساتھ جب آپ اس کے حکم کو مانیں گے محبت اور سنجیدگی کے ساتھ, یہ طریقت ہے. طریقت جس کو حضرت اقبال نے کہا تھا کہ طریقت چیز ہے والا صفا شریعت را دیدن مع کے حیات. طریقت کیا ہے؟ فرمایا شریعت کو عقیدت کی نظر سے دیکھنا, سنجیدگی کی نظر سے دیکھنا, احسان کی نظر سے دیکھنا, اور اس سنجیدگی وفاداری کی نظر سے دیکھنا کہ میرے رب کا حکم ہے, جس نے مجھے بال بچے دیے ہیں, جس نے مجھے عزت و شہرت دی ہے, مجھے جسم کی سلامتی عطا فرمائی ہے, بولنے کی طاقت عطا فرمائی ہے, اپنے محبوب کی امت میں پیدا کیا, محبوب کا کلمہ پڑھنے کا حکم دیا ہے. ادھر مؤذن کہہ رہا ہے صلاۃ خیر من النوم اور میں بستر پر پڑھا رہا ہوں, چادر پھینکے اور کھڑے ہو جائے, تو اس احساس کا نام طریقت ہے, اس جذبے کا نام طریقت ہے, اس سنجیدگی کا نام طریقت ہے. لباس ادائیں یہ تو ان لوگوں کا لباس کی نقل ہے کہ جن کے اندر یہ سنجیدگی آئی تھی. صوفیاء جو ایسے نباد اور حساس لوگ تھے وہ اون کا کپڑا پہنتے تھے. صوف عربی زبان میں اون کو کہتے ہیں نا, اون کا کپڑا جو ہوتا ہے, وہ اکثر ایسے موٹے کپڑے اون کے پہنا کرتے تھے, ان میں یہ سنجیدگی نظر آتی تھی. خلق خدا ان کے قریب ہوئے تو یہ نام مشہور ہو گیا کہ یہ صوفیاء ہے. صوف اصل میں اون کے کپڑے کو کہتے ہیں. تو جو لوگ جن کی یہ فیلڈ تھی, جنہوں نے قوم کے اندر یہ بیداری پیدا کی, احساس اور عمل کی بیداری کی, ان کا لباس تھا، اس لیے جو ان کے طریق پر چلتے ہیں تو ان کی تعلیم پر بھی عمل کرتے ہیں اور محبت و عقیدت کو بڑھانے کے اس طرح کا لباس کی بھی نقل کرتے ہیں، اس طرح اداؤں کی بھی نقل کرتے ہیں، تو یہ ایک مجموعہ ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ ہمیں حکم دیتا ہے عدل کے ساتھ احسان کا۔ عدل کیا ہے؟ اپنا حصہ میں نے لے لیا، آپ کو اپنا دے دیا، لیکن اس میں سے یہ ہے کہ میں کچھ بڑھ کر آپ کی اور خدمت آپ کی ضرورت کے اعتبار سے کر گیا اور دے گیا، تو یہ وہ احسان ہے۔ عدل تو یہ ہے کہ زمین کے اندر امن ملا، قبر کے اندر امن ملا، حشر میں امن ملا، اور احسان یہ ہے کہ رب نے اس کو محبوب بنا لیا۔ اور اس کی ایک مثال بڑی پیاری صوفیہ نے یہ بھی ذکر کی کہ عدل یہ ہے کہ ظاہر اور باطن ایک ہو، جو زبان کہہ رہی ہے دل اس کا اعتراف کر رہا ہے، ایک دوسری اس کی تعبیر ہے، ایک اس کا دوسرا ترجمہ۔ عدل کیا ہے؟ کہ ظاہر اور باطن ایک ہو۔ احسان کیا ہے؟ کہ باطن ظاہر سے زیادہ اچھا ہو۔ تو یہ جو ترقی یعنی شوق، محبت، احساس، جتنا اپنے گرد و نواح کے حقوق کے لوگوں کا جاگے گا اور جتنا اس کی طرف بندہ بڑھے گا تو وہ عدل کی اس راہ کی طرف چلے گا۔ اور خاص یہ ذمہ داری، ہم کسی کے حقوق کو یاد دلانے کے پابند نہیں ہیں اور نہ ہم اس طرف ابھرنا چاہتے ہیں، لیکن یہ عدل کی ذمہ داری سب سے پہلے ان کی ہے جو ریاست کے بڑے ہوتے ہیں، جو قانون کے بڑے ہوتے ہیں، جن کی سنی جاتی ہے۔ جس طرح دیکھیں نا، قیامت کے دن اگر بچیاں بے پردہ رہیں اور بچے بے ڈھنگے رہے، ان کو تو نپٹا جائے گا، لیکن باپ کو دگنا عذاب دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ماتحت تھے، وہ درست کر سکتا تھا، اس کے حقوق تھے، اس کے پاس امانت تھی ان بچوں کی۔ کیا امانت؟ شفقت کی امانت، تربیت کی امانت، اخلاق کی امانت، جو اللہ نے باپ کے اندر بچوں کا حصہ رکھا تھا وہ امانت اس نے دینے اور اس کے ساتھ خیانت کیا اور بچے الگ راہ پر چلے۔ تو جس طرح ایک گھر کے اندر باپ بچوں کا بڑا ہوتا ہے، اسی طرح ریاست کے اندر وزیر اعظم ہو یا صدر ہو یا چیف آف آرمی اسٹاف ہو یا ججز کے مقام پر چیف جسٹس ہو یا مسجد کے مسلح پر امام ہو، جیسے جیسے منصب کی ترتیب ہوتی چلی جائے گی کہ لوگ اس کے ماتحت ہیں، ان کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جائیں، ان کے حقوق جو ہے وہ بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور عدل کا دائرہ اور ذمہ داری حساسیت جو ہے وہ یہ ہے۔ مسجد کا امام صرف یہ نہیں کہ وضو کر کے صرف جو ہے وہ مسلح پر آئے اور نماز پڑھائے، مسجد کے امام کی ذمہ داری بھی یہی ہے کہ بچے کیا پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، محلے والے کیا سنتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ بھی ذمہ داری اس کی ہے، کیونکہ دائرہ بڑھ رہا ہے۔ کیونکہ باپ کا یہ کام نہیں ہے کہ بچوں کو صرف کما کر لا کر کھلائیں، باپ کا یہ بھی دائرہ ہے کہ بچہ کب آیا تھا، کیا پڑھ رہا ہے، کن دوستوں سے مل رہا ہے۔ کیونکہ باپ کا یہ کام تو نہیں ہوتا ہے کہ وہ 8 سے 15 گھنٹہ جناب جو ہے کہ وہ محنت کرتا رہے اور پیسہ لا کر بچوں کو اچھا کھلائے، یہ معاملات کرے، بلکہ باپ کی ذمہ داری اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ان کے اخلاقیات، جس باپ کو وہ نہیں سمجھتے اور جس کو آج وہ شوق سمجھ رہے ہیں لیکن ان کے لیے بربادی کا باعث ہوگا، اور باپ اس چیز کو جانتا ہے، تو باپ شفقت سے تھوڑا کنارہ کر کے اپنی آنکھوں کو اوپر کر کے ان کو سختی پر بھی لائے تاکہ وہ اس سے محفوظ رہے۔ یہی اوپر کے سارے قانونی ادارے کے، جب تک لا قانونیت نہیں ہے ادارے سب کے ساتھ ملتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، جہاں لا قانونیت آ گئی تو پھر ادارے کسی سیاست سسٹم کا حصہ نہ بنے، اپنی ذمہ داری کو پڑھے اور یہ پھر دیکھیں کہ یہ کس مکتب کا ہے، کس تنظیم کا ہے، کس تحریک کا ہے، ممبر پر بیٹھتا تھا، مسلح پر آتا تھا، جھنڈا لگاتا تھا، نہیں لگاتا تھا، اس سے کوئی سروکار نہیں، نظام کو فاسد کرے گا اس کو پکڑا جائے گا۔ تو یہ اصلاح کے وہ پہلو ہے جس کو قرآن کریم نے یہاں پر اپنی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ لوگوں کے درمیان جب تم آؤ تو اس کے حقوق کو ادا کرو۔ سورہ نساء، سورہ المائدہ کے اندر بھی ہے کہ جب تمہیں گواہی کے لیے، بات ختم کر رہا ہوں، جب تمہیں گواہی کے لیے کھڑا کر دیا جائے، عدل کے لیے کھڑا کر دیا جائے، تو جانبداری کی طرف نہیں جانا، اور ایسی کوئی چیز جانبداری کا باعث نہ بنے جو عدل کو فاسد، کیونکہ عدل کو خراب کرنے والی پہلی چیز جانبداری ہے۔ میری برادری کا یار، میرے ساتھ بیٹھنے والا یار، میرا مرید ہے یار، اس کے لیے کوئی کنی کاٹو، کوئی الگ راستہ نکالو۔ یہ پورے نظام کو، پہلے تو جو فیصلہ کر رہا ہے اس کا باطن تباہ ہوگا، وہ انحطاط کی طرف آئے گا۔ جو رب کا فیضان اس پر ہے وہ رکے گا، اور اس پر جو بس کی کیفیت ہے وہ قبض کی طرف آئے گی۔ ایک تو پہلی چیز جانبداری ہے۔ فاطمہ بنت قیس نامی خاتون نے جب چوری کی تھی، یہ ہم بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین اس کی کس جھلک پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ کوئی بہت بڑے ناسے اور کوئی بڑے بزرگ بن کر یہ نہیں بات کر رہے ہیں، ہم عام لوگ ہیں، صرف کرسی پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ درس دینا ہے کہ سب نظر آ جائیں، بس یہ مقصود ہے، ضرورت جتنی آپ کو ہے اتنی ہمارے کو بھی ہے، لیکن یہ بات کسی پارسا بننے کے لیے نہیں بیان کی جا رہی کہ ہم بہت بڑے پارسا ہیں، لیکن ہاں پارساؤں کے راستے کی طلب کے لیے ضرور ذکر کی جا رہی ہے کہ نیک نہیں ہے، لیکن نیکوکاروں کے طریقے کو ذکر کریں گے میرے بھائیوں تو نیکی کا جذبہ جاگے گا۔ جب نیکوکاروں کا معاملہ ہمارے پاس نہیں ہوگا، ان کی باتیں ہمارے پاس نہیں ہوگی، ان کا کردار ہمارے پاس نہیں ہوگا، تو کس چیز کو بنیاد بنا کر ہم اللہ کے قریب چلیں گے، کس چیز کو بنیاد بنا کر ہم نیکی کی طرف آئیں گے؟ تو اس جذبے کے ساتھ، کوئی پارسائی کا دعویٰ نہیں، اب آپ دیکھیے وہ بڑی مبارک حدیث مبارک ہے جو مسلم شریف کے اندر موجود ہے، فاطمہ بنت قیس نامی خاتون نے چوری کر لی اور قرآن شریف مطالعہ کا حکم نافذ ہو چکا تھا، فرما دیا سارق و سارقۃ، چور اور چورنیاں، چور مرد اور چور عورت، کیا حکم ہے؟ فقط ہوا لیا ہوا جزام بما کا سوا، ان کی سزا یہ کہ ان کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ اب لوگوں کے لیے یہ سزا صحابہ کرام نے تو خندہ پیشانی سے قبول کی، لیکن ابھی معاشرے کے اندر جو بدو تھے، بگڑ تھے، ان کے اوپر یہ تھوڑا شاخ اور بار گزرا کہ یہ کیسے ہوگا اور یہ معاملہ کیسے چلے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اس ہستی کی نسبت دی ہے جن سے یہ ممکن نہیں ہے، میری مراد خیر النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی۔ سرکار نے فرمایا تو فاطمہ بنت قیس ہے، اگر فاطمہ بنت محمد بھی اگر یہ کام کرتی صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہ، تو آج میں وہی فیصلہ کرتا جو اس عورت کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ عدل کا ایک عالم ہے، مانا کہ اس چوٹی کو ہم سر نہیں کر سکتے، سیدنا عمر سیدنا فاروق اعظم کے اس مقام اور مرتبے کو ہم سر نہیں کر سکتے، لیکن اس کو ذکر کس لیے کیا جا رہا ہے؟ کسی درجے میں عدل اگر ہمارے اندر آ جائے تو یہ کسی کمال سے کم نہیں ہے، یہ کسی خوبی سے کم نہیں ہے۔ تو لہٰذا میں پھر عرض کروں گا درس کو ختم کرتے ہوئے، جو ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ آیت نمبر 58 ہے، فجر کے بعد آپ تلاوت کرتے ہوں گے، عشاء کے بعد تلاوت کرتے ہوں گے، جب آپ کو وقت ملے کنز المان شریف کو لیجئے، تلاوت قرآن کیجئے، اس کی تفسیر کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ نیکی کو پڑھیں گے تو بندہ نیکی کا جذبہ جاگتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ نفسیاتی طور پر انسان جو ہے اپنے دماغ کے اندر ایک ذخیرہ اور گودام رکھتا ہے، جس کی جو چیز اس کے اندر جمع ہوتی ہے وہی اس کا شوق بنتا ہے، وہی اس کا اعمال بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انسان فطرتاً تقلید پسند ہے، جیسا دیکھتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے اس کے پیچھے چلتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس جمعۃ المبارکہ کی برکت سے ہمیں امانتوں کا امین بنائے، امانتوں کی خیانتوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، کیونکہ امانتوں کا ختم ہونا یہ معاشرے کے اندر فساد کی سب سے پہلی کنجی ہے، پھر بچتا کوئی نہیں، نہ مولوی بچتا ہے، نہ غیر مولوی بنتا ہے، نہ شاہ صاحب بچتے ہیں، نہ صدیقی صاحب بچتے ہیں، بچتا پھر کوئی نہیں۔ اگر امانت کو گرا دیا اپنے معاشرے سے، عدل کو گرا دیا، تو پھر کسی کا گھر نہیں بچتا۔ اور آج کراچی کے اندر آپ سیاسی صورتحال اور معاملات کی صورتحال کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اگر ہم کسی سیاسی جماعت کے ساتھ وابستہ نہیں، لیکن گھر کے ساتھ تو وابستہ ہیں، ہماری وابستگی تنہا رب کے ساتھ تو ہے، اس میں بھی امانت کے تقاضے ہیں اور اس میں بھی عدل کے تقاضے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین اس کا شعور دے اور عبادتوں پر مال اس کی رضا کے لیے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ حرمت والا مہینہ ہے، اس میں یہ بات ہم نے سنی ہے، اللہ رب العالمین ان تعلیم کی حرمت و قدر ہمارے دلوں کے اندر اتارے۔ رمضان شریف کی آمد ہے، یہ مبارک مضامین ہیں جو بندے کے سینے سے شیطانی وسوسوں کو نکالتے ہیں اور اس سخت گرمی کے اندر بھی روزے کے لیے مستعد ہونا اور شوق عبادت کے جذبے کو بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا اس موسم کی حالات کو بھی ہمارے ملک کے لیے عافیت کی طرف رکھے، اور اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔